کرنا یہ قرآن کا اصل پیغام ہے. اس قرآن کے اصل پیغام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمایا. کبھی تو فرمایا کہ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق کا تقاتہ, جیسا ڈرنے کا حق ہے. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, وہ لوگ جو ایمان لائے ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک جگہ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو بار بار ڈرنے کا حکم مختلف انداز سے, مختلف طریقوں سے, مختلف قرآن پاک کی صورتوں میں ہمیں یہ حکم دیا گیا. مگر یہاں جو حکم دیا گیا یہ ایک خاص معنی رکھتا ہے. صرف ڈرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ساتھ ساتھ اللہ نے دلیل دی کہ کیوں تم کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ تم اس لیے اللہ سے ڈرو کہ اللہ نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا, پھر اس جی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر ان دونوں سے, ایک مرد اور ایک عورت سے, اتنے اربوں کھربوں لوگوں کو پیدا کر دیا. تو اللہ نے اپنی بڑی نشانی بیان کی. اس وقت بھی دنیا میں 7 ارب لوگ, ہر بندہ دوسرے بندے سے مختلف, ہر بندے کی آواز دوسرے سے مختلف, ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف. مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں, مختلف لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں. تو یہ بڑا ہی زبردست قسم کا معجزہ ہے, خاص طور پہ اس کے لیے جس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی اللہ سے اجازت نہیں لی یہاں پہ آنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بڑے بڑے آسمان ہیں اور بڑے بڑے ستارے ہیں مگر وہ دور ہیں, یہ بڑی نشانی نہیں ہے. بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اسی دنیا میں دیکھو اتنے سارے مختلف لوگ, اربوں کھربوں مختلف لوگ پیدا کر دیے. تو یہاں جو ڈرنے کا حکم دیا, صرف ڈرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ساتھ ساتھ ایک دلیل بھی دی کہ دیکھو اتنا طاقتور تمہارا رب ہے, اس نے تمہیں بھی پیدا کیا, اس نے اتنے اربوں لوگوں کو پیدا کیا, اس جہان کو بھی پیدا کیا اور سارے جہانوں کو بھی پیدا کیا. تو ڈرنا یہ قرآن پاک کا اصل پیغام ہے. اور کیونکہ اس ڈرنے سے ہم کئی مرتبہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, چوک جاتے ہیں, تھوڑے دنوں کے لیے ڈرتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے لیے عمل کرتے ہیں, پھر کہیں نہ کہیں نفس اور شیطان غالب آتا ہے, پھر ڈرنے سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی ڈرنا ہے, ڈرنا ہے, ڈرنا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک طریقہ بھی بیان فرمایا, جو اللہ کی تخلیق کا طریقہ فرمایا. ایک مرد کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد اسی سے ایک عورت کو پیدا کیا, یعنی اس مرد سے اس عورت کو پیدا کیا, پھر ان دونوں سے مل کے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا. یہ جو طریقہ ہے, آج کی سائنس جو ہے 25-30 سال پہلے اس طریقے کو بالکل ریجیکٹ کر چکی. 30-40 سال یا شاید 60-50 سال پہلے ایک تھیوری نکلی جو سائنسدانوں نے امریکہ اور مغربی دنیا کے اندر اتنی مشہور ہو گئی کہ اس تھیوری کو انہوں نے اسی طرح مان لیا جیسے کہ یہ کوئی حقیقت ہے. اور وہ تھیوری یہ تھی کہ انسان کی تخلیق یہ نہیں کہ آدم اور حوا سے پیدا ہوا, بلکہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک پانی کا ٹکڑا تھا, پھر پانی سے وہ امپروو ہوتا گیا, اس کو اندر امپروومنٹ آتی رہی اور وہ پانی سے مچھلی بنا, پھر مچھلی سے جو ہے وہ اور زیادہ بہتر انسان بنا, یعنی اور زیادہ بہتر مخلوق بنا, اور اس بہتر مخلوق میں وہ کسی ایک طرح کا جانور بنا, پھر اس کے بعد آخر کو انسان جو ہے وہ بندر جیسا بنا, پھر بندر جیسے بننے کے بعد وہ ایک بندر اور انسان کے بیچ کی چیز ہے, انسان کو انگریزی میں ہیومن کہتے ہیں اور اس کے بیچ کی چیز کو وہ کہتے ہیں ہیومنڈ, کہ وہ پہلے وہ بنا, اس کے بعد وہ ہیومن بن گیا. تو آج کی سائنس جو ہے وہ کہتی ہے, آج کی سائنس تو نہیں مگر 30-35-40 سال پہلے کی سائنس یہ کہتی تھی اور سارے تقریباً سائنسدان اس کو مانتے تھے کہ انسان کی تخلیق آدم اور حوا سے نہیں ہوئی بلکہ انسان جو ہے وہ تدریجن بنا، کیمیکلی جو ہے ریئیکشنز ہوتے گئے، انسان کی جین جو ہے اس کے اندر جو جین جو ہے وہ امپروو ہوتی گئی. اسی کو تھیوری آف دی ایولوشن بھی کہا گیا. ارتقائی تھیوری ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا بلکہ ارتقاء کے ایک پروسیس سے گزر کے انسان بنا. تو قرآن پاک نے اس کے بالکل مخالف ایک تھیوری پیش کی، اور یہ ارتقاء کے پروسیس کی جو تھیوری ہے اس کو سائنسدانوں نے ایسے مانا کہ جیسے اس کے علاوہ کوئی چیز صحیح ہے ہی نہیں. مگر اب 20-25 سال بعد اس تھیوری کے اندر بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے. خاص طور پہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی جب ایک انسان جو بنا وہ پہلے پانی سے بنا اور پھر مختلف چیزوں میں آتا گیا، تو انسان کے علاوہ جو اتنی اور مخلوقات بن گئی وہ مخلوقات کیسے بنی، اس کا کوئی جواب نہیں. چنانچہ انگریز امریکن ایک سائنسدان، وہ بھی اس ایولوشن کی اوپر اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اس نے بھی ایک ریسرچ پیپر لکھا، اور اس ریسرچ پیپر کا اصل سوال یہی تھا کہ یہ ایولوشن، یہ جو ارتقاء کی جو تھیوری ہے، یہ اس کا سب سے بڑا جو سوال جو آ جاتا ہے جس وجہ سے یہ تھیوری کو میں نہیں مانتا، اس سائنسدان نے کہا، وہ یہی ہے کہ چلو اگر یوں ہونا ہوتا تو صرف انسان ہی ہوتا اور امپروو ہو کے آخر کو انسان بن جاتا. مگر اتنے سارے جو اینیمل گروپس ہیں، اتنی ساری جو اور مختلف مخلوق، یہ کیسے بن گئی اور اتنی ابرپٹلی کیسے بن گئی، اس میں اس نے ایک بہت زبردست تحقیقی پرچہ لکھا. پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو اس تھیوری کو اور گرانے کے لیے ایک اور انگریز سائنسدان تھا، اور ابھی بھی وہ موجود ہے، اور اس کا نام ہے پروفیسر برائن تھامس. اس بندے نے کہا کہ جی میں نے اپنی ریسرچ یہ کی کہ جی جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے پانی تھا، پھر مچھلی، پھر اور جانور، پھر اور جانور، پھر بندر، پھر ہیومنڈ اور پھر ہیومن، ایسے جو بنا، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو جینز ہے وہ امپروو کرتی گئی اور یہی اس سائنس، اس تھیوری کی بنیاد ہے. وہ کہتے ہیں جی سروائیول آف دا فٹسٹ، جو بری جو جینز تھی وہ ختم ہوتی گئی، اور جیسے جیسے جینز کمپلیکس ہوتی گئی، بہتر سے بہتر ہوتی گئی، تو آخر میں جا کے یہ انسان بن گیا جو عقل بھی رکھنے والا، سمجھ بھی رکھنے والا. یہ بہت ہی اس تھیوری کی جو آخر جو حد ہے اس پہ انسان بنا، ورنہ پہلے تو پانی تھا، پانی کی نہ عقل نہ سمجھ، اس کے بعد مچھلی، اور مچھلی کے اندر جان تو ہے مگر مچھلی کے اندر سمجھ نہیں، اس کے بعد ایسے بڑھتے بڑھتے کم عقل جانور، آخر کو انہوں نے کہا کہ جی بندر بنا، بندر کے بعد ہومنڈ بنا، اس کے بعد پھر انسان بنا. تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ امپروومنٹ جو آتی گئی، اس نے کہا کہ میری تحقیق میں، اس نے بہت ساری مثالیں دی کہ میری تحقیق میں آتا ہے کہ یہ جو جینز ہے یہ نیچے بھی آ رہی ہوتی ہے، یعنی امپروومنٹ کی وجہ ہے انسان، یہ جو انسان کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی جینز جو ہے وہ ختم بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس نے بہت ساری جگہوں پہ دکھایا کہ دیکھو یہاں پہ جانوروں میں امپروومنٹ کی جگہ نیچے جایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس نے ایک پھر تحقیقی پرچہ لکھا، اس پرچے کا نام تھا ایولوشن گوئنگ بیکورڈز، کہ آپ نے کہا کہ ایولوشن جو ہوتی ہے، یہ جو ارتقاء ہوتی ہے، اس میں انسان جو بنتا ہے وہ بہت سارے مراحل میں جا کے بنتا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کی جو جینز ہوتی ہے وہ کمپلیکس اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. تو اعلیٰ درجے پہ کام ہوتا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے یہ پروف کر دیا کہ اعلیٰ درجہ نہیں، مگر کئی مرتبہ وہ جینز جو ہے وہ نیچے بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ ایولوشن الٹا جا رہا ہے، اس لیے اس ارتقاء کی تھیوری جو ہے اس پہ اب ایک دو چار نہیں، سینکڑوں ہزاروں سائنسدان اس کے مخالف ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس ایولوشن میں بہت سارے ان ریزالوڈ کوشچنز ہیں، سوالات ایسے جس کے جواب کوئی سائنسدان دے نہیں پاتا، جو اس تھیوری کے بہت بڑے مداح ہیں وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو آج کی سائنس پھر آ کے اسی پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں انسان کس طرح پیدا ہوا. تاہم قرآن میں اللہ تعالی نے اس مبارک آیت میں بتایا کہ ہم نے ایک جی سے پیدا کیا، اور اس جی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کی. مگر آج کے زمانے میں سائنسدانوں کا ایک گروپ پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے یہی سب سے صحیح طریقہ ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر کروموزومز ہوتے ہیں. مردوں کے اندر کروموزوم ہوتا ہے ایکس اور وائی, اور عورت کے اندر ہوتا ہے کروموزوم ایکس اور ایکس. اب ایکس اور وائی والا جو مرد ہوتا ہے, اس مرد کا ایکس جو ہے اگر عورت کے ایکس سے مل جاتا ہے تو ایک بچی پیدا ہو جاتی ہے. مرد کے اندر جو وائی ہوتا ہے وہ عورت کے ایکس سے مل جاتا ہے تو بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. مرد کے اندر ایکس اور وائی دونوں موجود ہے, عورت کے اندر صرف ایکس اور ایکس موجود ہے. اس کو عام لوگوں کی زبان میں یوں کہا جائے گا, مرد کے اندر تو صلاحیت ہے کہ وہ بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہے بیٹی بھی پیدا کر سکتا ہے. عورت کا جو سپرم ہے اس کے اندر بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. عورت بیٹا اس وقت پیدا کرے گی جب مرد کے اندر سے بیٹے والا کروموزوم جو ہے عورت کے اندر جائے گا. تو سائنسدانوں نے کہا کہ عورت کے اندر بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں, مرد کے اندر بیٹا بیٹی دونوں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. اس لیے تحقیقاً اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ پہلا انسان جو ہے وہ مرد ہی ہوگا, عورت نہیں ہو سکتا, کیونکہ مرد سے ایک اور عورت اور ایک اور مرد تو پیدا ہو سکتی ہے, عورت سے آگے عورت ہی پیدا ہو سکتی ہے. تو اگر پہلا انسان عورت ہوتی تو آگے صرف عورتیں ہی پیدا ہوتی, مرد تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے ایک سائنسدانوں کا گروپ کہتا ہے کہ جی سب سے پہلا انسان جو تھا وہ ایک مرد تھا, اور اسی سے پھر اس کی عورت بن سکتی تھی کہ اس کے اندر صلاحیت مرد اور عورت بننے کی ہے, بنانے کی ہے, تو اس سے اس کی عورت پیدا ہوئی, اور پھر ان دونوں نے مل کے بچوں کو پیدا کیا اور ان سے اور بچے پیدا ہوئے, اور اس سے ہم پھر سارے کے سارے پیدا ہوئے. اب اس سائنسی تھیوری کو سامنے رکھتے ہیں اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں تو 100% ایک ہی جیسا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جی سے پیدا کیا, وَنَفْسٌ وَاحِدَةٌ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, پھر ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو بھی پیدا کیا اور بہت ساری عورتوں کو بھی پیدا کیا. تو قرآن پاک کی اس طریقہ کار کو آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ ہی طریقہ کار نظر آ رہا ہے جس میں سوال نہیں اٹھتے. دوسرا جو طریقہ کار ہے, سوال اٹھا اٹھا کر آج کے سائنسی تحقیقی پرچے اور سائنسدان مشرق سے لے کے مغرب تک اس تھیوری کے خلاف بیٹھے ہیں. تاہم قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس میں یہ دلیل دی گئی کہ اتنا بڑا تمہارا رب ہے, اتنے سارے بندوں کو بنانے والا, بہت ہی طاقتور ہے, سمجھ جاؤ اس سے ڈرنا ضروری ہے. تو اصل پیغام قرآن کا یہ ہے کہ ڈرنا ہے اس رب سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ڈرو گے تو کامیابی ہے, نہیں ڈرو گے تو کوئی کامیابی نہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ عزت والا میرے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. پھر ایک جگہ فرمایا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, اللہ تعالیٰ اعمال بھی انہی کے قبول فرمائیں گے جو ڈرنے والے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ ڈرنا اللہ سے یہ بڑا کام ہے, یہ مقصد زندگی ہے مسلمان کی. تو ڈرنے والے ہوتے کون ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ڈرنے والوں کی بڑی نشانیاں ہیں. علماء کرام نے, مشائخ عظام نے کچھ نشانیاں لکھی ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے خوب دعا کرنے والا ہوگا. صحیح سے اللہ سے ڈرنے والا, واقعی اللہ سے ڈرنے والا بندہ دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا. جتنا زیادہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اتنا زیادہ اس کو اللہ کی طاقت پہ یقین ہوتا ہے. جتنا زیادہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اتنا زیادہ اس کو اللہ کی طاقت پہ یقین ہوتا ہے. جتنا زیادہ اس کو اللہ کی طاقت پہ یقین ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. تو ڈرنے والے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے دعا مانگنے والا خوب دعا مانگنے والا ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ فرمایا کہ میرے اولیاء وہ ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے, ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے. تو دعائیں مانگنے والے کو بھی ولی کہا گیا اور اللہ سے ڈرنے والے کو بھی ولی کہا گیا. در حقیقت دعائیں مانگنے والا جو ہے وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اللہ سے ڈرنے والوں کی بڑی نشانیاں ہیں. ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوگا جو ہر وقت اللہ سے مانگتا رہتا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. اور مقصد یہی ہے کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس نے قرآن کے سب سے ضروری حکم, قرآن کی جو سب سے بڑا مطالبہ ہم سے ہے اس پر عمل کر لیا, اس نے تقویٰ حاصل کر لیا. تو متقی انسان کی ایک بڑی نشانی خوب دعائیں کرنے والا ہوگا. اس کا اعتماد, اس کا یقین, اس کا جو ڈیپینڈنس ہے دعا پہ ہوگی. اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی نشانیوں کی بھی تعظیم کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَزِّم شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی در حقیقت وہ اس کے دل کے تقوے کی وجہ سے ہے. تو جو شخص متقی ہوگا اس کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ کی جو شعائر ہیں, شعائر اللہ, اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرے گا. چنانچہ کلام اللہ, اللہ کا کلام یہ اللہ کی نشانی ہے. بیت اللہ شریف جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. اسی طرح جو چیزیں ان سے ملحقہ ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی, مساجد بھی اللہ کی نشانی, اگر قرآن اللہ کی نشانی تو حدیث بھی اللہ کی نشانی, اگر حدیث اللہ کی نشانی تو جتنی دینی کتب ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اسی طرح بیت اللہ اگر اللہ کی نشانی تو تمام مساجد اللہ کی نشانی ہے, اور اگر تمام دینی کتب اللہ کی نشانی تو پھر قلم بھی اللہ کی نشانی ہے اور کاغذ بھی اللہ کی نشانی ہے. اس لیے ہمارے اکابرین جو تھے ان تمام چیزوں کا ادب کیا کرتے تھے. تو جس میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہوگا. اسی طرح اہل اللہ یہ بھی اللہ کی نشانی, بلکہ جہاں اہل اللہ کے قدم پڑ جائیں وہ بھی اللہ کی نشانی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. کیوں اللہ کی نشانی؟ دو پہاڑی تو تھے مگر اللہ کی ایک نیک بندی تھی, اس کے قدم جو ہیں وہ ان دونوں پہاڑوں پہ پڑ گئے, اللہ تعالیٰ کو اس کے قدم اس پہ پڑنا پسند آئے, اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو بھی اپنی نشانیوں میں شامل کر دیا. تو اللہ سے ڈرنے والے کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ خوب دعائیں کرنے والا ہے. جو بھی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ سے مانگے گا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کی بھی عظمت اس کے دل میں ہوگی, اس کی ادب کرے گا, اس کی تعظیم کرے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین کلہ ادب, دین سارا کا سارا ادب ہے. جہاں ادب ہوگا وہاں دین ہوگا, اور جہاں ادب نہیں وہاں دین کوئی نہیں, وہاں تقوی کوئی نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ طلباء سے خطاب کرتے ہیں اپنی کلاس کے اور فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ کشمیری کس طرح بنے؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا. طلباء تھے, طلباء نے جواب دیا. کسی نے کہا کہ حضرت بہت بڑے محدث تھے, کسی نے کہا ان کی عربی بڑی اچھی تھی, کسی نے کہا ان کی ذہانت بہت زیادہ تھی, کسی نے کہا کہ ان کی جو یادداشت تھی وہ بہت زبردست تھی. سب نے یہ سارے جواب دیے. آخر میں حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا مقام آپ کو اللہ نے کس طرح دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے خود جواب دیا کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے نہ کسی ذہانت کی وجہ سے, نہ کسی یادداشت کی وجہ سے, نہ کوئی علم کی وجہ سے دیا, بلکہ حدیث کے کتب کی عزت اور تکریم کرنے کی وجہ سے دیا. فرماتے ہیں کہ کتابوں کے اندر میں اتنا ادب کرتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ سب سے اوپر ہی ہوتا اور حدیث اس سے نیچے, پھر فقہ کی کتاب اس سے نیچے, اور اس کے بعد تاریخ کی اور خطبات جو ہیں وہ اس سے نیچے ہوتے ہیں. تو کتاب کی ترتیب میں بھی ادب کا لحاظ رکھتا, حتیٰ کہ حدیث پاک جو ہے اس کا مطالعہ کر رہا ہوتا اور حاشیہ جو ہے وہ چاروں طرف ہوتا تو میں کتاب کو اپنے تابع نہیں کرتا بلکہ میں خود کتاب کے تابع ہو جاتا. اگر دوسری طرف کا حاشیہ دیکھنا ہوتا تو خود چل کے جاتا اور دوسری طرف سے جا کے حاشیہ دیکھتا, پھر اگر دوسری اس طرف آنا ہوتا تو خود چل کے آتا, کتاب کو موڑتا نہیں کہ یہ کتاب کے ادب کے خلاف ہے. اور اس طرح جو ادب کیا تو اللہ تعالی نے حدیث میں ایسا مقام عطا فرمایا. تو پتہ چلا کہ متقی انسان کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا ادب کریں گے. آج تو یہ ادب بہت ہی تھوڑا ہے. پینز اٹھا کے, جس پین سے ہم آیتیں لکھتے ہیں اور حدیث لکھتے ہیں اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, جن کاغذات میں لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو ردی کر دیتے ہیں, جس کتابوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ بے وضو ہاتھ لگاتے ہیں. اور اللہ تعالی جو فیصلے ہمارے معاملے میں کریں گے وہ اس ادب کی اوپر ہی کریں گے. چنانچہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں پہنچ گئے. انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا حضرت شیخ الہند کو, اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں پہنچ گئے. اتنا ادب جیل میں بھی ملوز خاطر رکھتے کہ سردی کے دن تھے, ان کو پتا تھا کہ حضرت تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, تہجد میں اٹھتے ہیں, پانی بہت ہی ٹھنڈا ہے, حضرت کی عمر بہت زیادہ ہے, ٹھنڈے پانی سے بیمار ہو جائیں گے. تو جو شاگرد تھا وہ شاگرد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ لوٹے کے اندر لے کے آتے, پوری رات اس لوٹے کے اوپر سوتے تاکہ پانی اندر سے گرم ہو جائے اور تاکہ صبح میرے استاد جو ہیں اس گرم پانی سے وضو فرما لیں. تو جو متقی ہوگا وہ ادب کرے گا. اللہ تعالی کا ادب, اللہ کی نشانیوں کا ادب, استادوں کا ادب, اللہ والوں کا ادب, مساجد کا ادب, ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی اس کا ادب کر کے رہے گا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, پتہ چلا کہ جی استاد جو ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ہجرت کرنے کا. اتنے بڑے بزرگ تھے, اتنی پورے ہندوستان میں شہرت تھی, خبر آئی کہ جی استاد جو ہیں میرے وہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. اب دیکھنے کو تو ان استاد کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, علمی مقام تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا علامہ شامی جتنا ہے, تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی استاد کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی, مگر ادب دل میں تھا, خوب ادب تھا. تو جیسے ہی خبر سنی کہ جی استاد صاحب نے ارادہ کر لیا ہے, خود بھی بڑی عمر کے تھے اور استاد تو بالکل بڑھاپے والی عمر کے تھے, تو سارے طلباء کو لے کر اور حدیث کا سبق موقوف کر کے اور حضرت کے گھر پہ پہنچ گئے. حضرت چارپائی پہ تشریف فرمائے اور یہ چارپائی کے نیچے حضرت کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے, اور سارے طلباء بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ادب ہے. اور بار بار عرض کر رہے ہیں کہ حضرت آپ چلے جائیں گے تو ہم یتیم ہو جائیں گے, اور آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, اور آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے, آپ کا سایہ رحمت ختم ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. یہ کہہ کے آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیا. یہ ادب تھا, یہ اللہ والوں کا, دین پڑھانے والوں کا ادب تھا. چنانچہ بہت دیر روتے رہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ استاد نے بھی خوب رونے دیا, اور جب کچھ طبیعت سنبھلی تو بہت دعائیں دی کہ آپ فکر نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت دین کا کام لیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت عطا فرمائے, ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. تو حضرت نے بہت دعائیں دی, بہت ساری دعائیں دی, اور ان دعاؤں کو لینے کے بعد وہ واپس اپنی کلاس کی طرف تشریف لے گئے. اب جو دعائیں دے رہے تھے ان کے ذہن میں بھی آیا کہ دیکھو کتنا تقویٰ ہے اس شخص میں, اتنا اس نے ادب کا لحاظ کیا کہ خبر سنی کہ میں جا رہا ہوں تو پورے اپنے شاگردوں کو لے کے ادھر قدموں میں بیٹھ گیا. تو بڑا دل میں خیال آیا کہ واقعی یہ تقویٰ میں آگے ہے. پھر سوچا کہ میرے بھی تو استاد تھے اور مجھے بھی چاہیے کہ میں ان کی قدر کروں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے استاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے, اور حضرت تو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. تو یہ ان کے گھر پہ گئے, اور گھر پہ جا کے ان کی اہلیہ کو کٹکھٹایا, اور اما جی بوڑھی عمر کی عورت, ان سے کہا کہ جی حضرت کے کوئی جوتے ہیں تو وہی لا کے دے دیجیے. اندر سے جوتے لائے گئے, تو جوتوں کو حضرت نے اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب حضرت کا ادب تو نہیں کر سکتا, حضرت دنیا میں نہیں ہے, حضرت کے جوتوں کا ہی ادب کر لوں. اللہ, تو جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا زیادہ ادب ہوگا. الدین کلہ ادب, دین سراسر ادب ہے. تو متقی انسان کی نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ متقی انسان کثرت سے دعا کرنے والا, اور ایک نشانی یہ ہے کہ متقی انسان ادب کرنے والا ہوگا. اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر بھی ہوگا, اور اللہ کی نشانیوں کی عظمت دل میں ہوگی. اور یہ عظمت جو تھی یہ بڑے بڑے لوگوں نے دل میں بٹھائی. جس نے تقویٰ حاصل کیا اس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کا ادب رہا. چنانچہ امیر تیمور بڑا بادشاہ گزرا ہے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی قبر پہ جانے کو موقع ملا. آزاد ریاست سوویت یونین جو پرانا تھا وہاں پہ اس کی قبر تھی. اس کی قبر پہ لکھا ہوا تھا امیر تیمور امیر عالم, یعنی اس وقت جس زمانے میں یہ بادشاہ تھا اس وقت جو جانی مانی دنیا تھی اس پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا. تو امیر تیمور امیر عالم تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں اس کی قبر پہ گیا, اور اس کی قبر جو ہے اس پہ میں نے دیکھا کہ جہاں اس کی قبر کا سر تھا نا وہاں اس کے آگے ایک اور قبر تھی, اس قبر کے پیر اس کے سر پہ تھے. ہمارے فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا جو اس قبر اس جگہ کا رکھوالا تھا کہ یہ ان کی قبر ہے امیر تیمور کی, یہ آگے جو قبر ہے یہ کس کی قبر ہے, یہ کس کے پیر ان کے سر پہ پڑے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کے شیخ تھے, اور یہ وصیت کر کے مرے. حالانکہ پوری دنیا جانی وانی دنیا کا بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ جی جب میں فوت ہو جاؤں تو میری لاش کو میرے شیخ کے قدموں میں دفن کیا جائے. تو جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا زیادہ ادب ہوگا. تو تقویٰ کی نشانی ایک یہ ہے کہ متقی انسان خوب دعائیں کرنے والا, اور دوسری نشانی یہ ہے کہ متقی انسان جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کا ادب اور اس کی تعظیم کرنے والا ہوگا. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کوئی بات نہیں فلاں بھی کر لو تو کوئی بات نہیں. کئی مرتبہ قبلے کی طرف پیر کا رخ ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, یہ فرض اور واجب نہیں ہے, مگر ادب جو ہے وہ اندر کے تقوی کو بیان کرتا ہے. جتنا ادب ہوگا اتنا زیادہ تقوی ہوگا. تیسری نشانی تقوی کی یہ ہے کہ تقوی جو ہے علم والے کے پاس ہی ہوگا. جب تک پتہ نہیں ہے کہ کس حکم کی اطاعت کرنی ہے تب تک کیسے اطاعت کر سکتے ہیں. تو متقی انسان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کے اندر علم ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ باضابطہ عالم ہو, مگر دین کے مسائل کا, دین کی قرآن اور حدیث کا شوق, اس کا علم رکھنا, اس کی پیاس اس کے دل میں ہوگی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی علم کے بغیر ہی انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے, یہ بہت ہی محال ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی 8 سالہ عالم کا کورس ہی بنے, یہ والا علم ہی ہو تبھی اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے, مگر علم کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے, علمی ذوق ہونا چاہیے, علم سے مناسبت ہونی چاہیے اور ضرورت والا علم موجود ہونا چاہیے. اس کے بغیر تقوی والی زندگی گزر ہی نہیں سکتی. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا تو پھر اس پر عمل کیسے, پھر کون سا تقوی آ سکتا ہے. ایک طالب علم تھا, بڑا شوق رکھتا تھا کہ قرآن اور حدیث پڑھو. نوجوان تھا, پورے ہندوستان میں گھومتا رہا, انگریزوں کے زمانے کا وقت تھا, گھوم گھوم کے آخر کو اس کو پتا چلا کہ ایک جگہ اچھی ہے اور وہاں پہ بہت نیک متقی استاد ہیں اور میں نے وہاں جا کے پڑھنا ہے. قرآن اور حدیث پڑھنے کا شوق تھا, پہنچ گیا. جب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے شوق کو دیکھ کے ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کو یہاں داخلہ دے دیں, مگر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے یہاں رہائش کی جگہ نہیں ہے. رات کو اپنے سونے کا بندوبست اگر آپ کہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہاں پہ داخلہ دے سکتے ہیں. نوجوان کو بڑا شوق تھا قرآن اور حدیث پڑھنے کا, اس نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں, رات کو میں اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتا ہوں. قریب میں مساجد تھی, ان سب سے بات کی. ایک چھوٹی مسجد کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نوجوان ہے, نیک لگتا ہے, پڑھنے کے لیے آیا ہے, اتنی دور سے آیا ہے, رات کو مسجد میں سو جائے. تو مسجد والوں سے بات ہو گئی. الیکٹریسٹی کا زمانہ نہیں تھا, مگر اس کے اندر علم کی پیاس اتنی تھی کہ پورا دن مدرسے میں بھی پڑھتا, رات کو جب مسجد میں آتا تو بھی موم بتی کی روشنی میں بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھتا, تھوڑی دیر آرام کرتا, باقی سارا وقت اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کا فرمان. تو پوری رات اس طرح گزرتی. ایک مرتبہ رات کو موم بتی کی روشنی میں پڑھ رہا تھا کہ باہر شور ہنگامے کی آواز آئی, ایسا لگ رہا تھا لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. اس حال میں دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک نوجوان لڑکی داخل ہو گئی. بڑا حیران, کہا کہ تو کیسے داخل ہو گئی, مسجد میں تو عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. نوجوان لڑکی نے کہا کہ لوگ باہر لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, جان بچا کر یہاں آئی ہوں, اپنی جان کی امان کے لیے آئی ہوں. اس نے کہا کہ بھائی مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. نیک متقی نوجوان تھا, اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتا تھا, تو بار بار اس کو کہنے لگا کہ جی اجازت نہیں ہے. اس لڑکی نے کہا کہ تو فکر نہ کر, یہ لڑائی ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے تم اندر رہ جاؤ, مگر شرط یہ ہے کہ اگر تم نے مسجد میں رہنا ہے تو پھر تم ایک کونے میں بیٹھو گی اور میں دوسرے کونے میں بیٹھوں گا. لڑکی نے کہا مجھے تیری شرط منظور ہے, اس میں کیا ہے, میں تو بس انتظار میں ہوں کہ لڑائی ختم ہو, میں اپنے گھر جاؤں. ایک دو گھنٹے گزر گئے, اور ایک دو گھنٹے گزرنے کے بعد لڑائی کی آواز آنی بند ہو گئی. لڑکی ایک دو گھنٹے سے بیٹھ کے دیکھتی کہ ہر تھوڑی دیر بعد موم بتی کی روشنی میں یہ اپنی انگلی ڈالتا, پھر پڑھنے بیٹھ جاتا, پھر تھوڑی دیر بعد انگلی ڈالتا, پھر پڑھنے بیٹھ جاتا. جب لڑائی ختم ہو گئی تو اس نے آواز دی کہ بھائی اب لڑائی ختم ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر تم باہر چلی جاؤ گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تم حفاظت کے ساتھ گھر جا سکتی ہو. اس نے کہا کہ اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گی جب تک تم سچ سچ نہیں بتاؤ گے کیوں بار بار اپنی اس انگلی کو جلا رہے تھے. اب مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، سچ بتانا بھی پڑ گیا، ویسے بھی سچ بولتا تھا. کہا سچ بات یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر بعد میرے اندر یہ تقاضا پیدا ہوتا کہ میں نگاہ اٹھا کے تمہاری طرف دیکھوں، اپنی اس انگلی کو اس آگ میں جلا کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ یاد دلاتا تاکہ میری نگاہ نیچی ہو جائے. تو جب تک علم نہیں ہوگا انسان تقوی حاصل نہیں کر سکتا. تو متقی انسان کی ایک نشانی یہ ہے کہ متقی انسان وہ جو کثرت سے دعا کرنے والا، متقی انسان وہ جو ادب کرنے والا، اور متقی انسان وہ جو علم حاصل کرنے والا. اللہ تعالی ہمیں ان تینوں صفت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا جو سب سے اہم پیغام تقویٰ ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں.
الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے ہرس و حوث نے مار ڈالا ہے. تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی. لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں یہ آنکھیں خشک اے یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا زبان غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پہ زبان غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پہ خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پہ خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پہ الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما, اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما, میرے مالک علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا, میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما, اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں, اللہ جس طرح آپ کے ذکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے, اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے, اے اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے, اللہ تیرے کمزور بندے ہیں تیرے در پہ حاضر ہیں, اللہ بڑی امیدیں لے کے حاضر ہے, اے اللہ ہمیں ہماری امیدوں میں ناکام نہ فرما, اللہ تیرے نیک بندے تیرے در پہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اللہ ہم تیرے وہ خطا کار بندے ہیں جو اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کے تیرے سامنے حاضر ہے, میرے مالک ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہمارے سروں سے دور فرما, اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اے اللہ ہم تو تیرے وہ نافرمان بندے ہیں رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں, اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں, اللہ دو بندوں کے کہنے پہ آرام سے گناہ کر بیٹھتے ہیں, میرے مالک ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما, اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے, اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے, اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما, میرے مالک میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں, اللہ نیک نہ بن سکا میرے مالک نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں, اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو زندہ فرما, اللہ ان نیکوں کی برکت سے
ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں. میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں. اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں لوٹ لیتی ہے. اللہ کبھی شیطان ہمیں لوٹ لیتا ہے. اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں. اللہ دنیا داروں کو دیکھا لٹے ہوئے بندے کو دیکھ کر مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں. ہم لٹے ہوئوں پر مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ میں نیک نہ بن سکا. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ کرم کے فیصلے فرما. اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ ہمارا نفس ہمارا ہے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا لا تنہر. تم سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا. تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہیں. میرے مالک انکار نہ کیجئے. اللہ انکار نہ کیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ بڑی دور سے آئے ہیں. بڑی دیر سے آئے ہیں. میرے مالک ہمیں ہماری امیدوں میں ناکام نہ فرما. اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے. اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ حاضر ہوا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے اللہ آپ کے سوا کوئی امید نہیں ہے. اللہ آپ کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے. میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما. اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما. اللہ چھوٹا منہ ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے. تیری رفعتوں کا خیال ہے. مگر اپنے دل کو میں کیا کہوں اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ اپنی رحمت سے دور نہ فرما. میرے مالک اپنی رحمت سے دور نہ فرما. اللہ دنیا میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما. اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اللہ کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما. اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤ نصیب فرما. میرے مالک اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤ نصیب فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک الجھے ہوئے کاموں کو سلجھانے والا آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.